بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية كشرح كدرس جاري ہے اور پچھلی نشست میں ہم نے بات کی تھی قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہاء اور لا یفنا ولا یبید. القدیم اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ہے؟ سوال دائیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. جی کیوں نہیں؟ بارک اللہ فیک. کیونکہ دلیل نہیں ہے. دلیل کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں، یعنی بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی شخص بھی اپنی طرف سے یا اپنے عقل کی بنیاد پر یا کسی بھی ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا صفت ثابت نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اللہ تعالیٰ ہی کے پیارے نام ہیں. پیارے نام کیوں ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو خود اپنے لیے ان ناموں کو اللہ نے بیان فرمایا ہے. کسی مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نام یا کوئی صفت ثابت کرے. تو قدیم اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہے، لیکن قدیم کہنا خبر کے اعتبار سے جائز ہے یا نہیں؟ کہ شخص خبر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، وہ کہتے ہیں نام نہیں ہے اور صفت بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قدیم ہے. قدیم بلا ابتداء، یہ قید لگا کے جائز ہے؟ جائز ہے. کیوں؟ پہلی بات یہ ہے کہ خبر دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام یا صفت کو بیان نہیں کر رہے. وباب الاخبار واسع، علماء فرماتے ہیں وسیع ہے. اور دوسری بات، جب آپ نے قید لگا دی قدیم بلا ابتداء، یعنی آپ کہہ رہے ہیں الاول، برابر ہے الاول کے. اللہ تعالیٰ کا نام الاول ثابت ہے کہ نہیں؟ کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الاول والآخر، هو الاول، الاول اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ٹھیک. آج کی نشست میں شیخ صاحب ایک اہم مسئلے کے تعلق سے ایک جملہ بیان فرما رہے ہیں، لیکن یہ جملہ جو ہے یہ عقیدے کے مسائل میں بڑی اہمیت رکھتا ہے. اور بعض لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے اس جملے کو سمجھنے میں، جس کی وجہ سے تقدیر کا انکار ہوا. شیخ صاحب فرماتے ہیں ولا يكون الا ما يريد، اور کچھ بھی نہیں ہوتا الا یہ کہ جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں وہی کچھ ہوتا ہے جس کا وہ ارادہ کرتا ہے. الشیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله اس جملے کے تعلق سے فرماتے ہیں، اس جملے میں اثبات ہے قدر کا اور اللہ تعالیٰ کی ارادے کا. اور اللہ تعالیٰ کے ملک میں جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہی ہوتا ہے. اور یہ الارادۃ الکونیہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له کن فیکون، سورۃ یاسین آیت نمبر 82. صاحب فوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں بس ہر خیر اور ہر شر وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو نیے سے ہی موجود ہے، ہر خیر اور ہر شر اللہ تعالیٰ کے ارادے کونیے سے ہی موجود ہے، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے کوئی چیز بھی خارج نہیں ہوتی، اور اس میں رد ہے قدریوں پر، قدریہ گروہ پر جو اللہ تعالیٰ کی قدر کی نفی کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں یعنی قدریہ جو ہیں جو تقدیر کے منکر ہیں، قدر کی نفی یعنی تقدیر کے منکر کی بات ہے، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بندہ خود بخود اپنے اعمال کو پیدا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ کی شان بہت عالی ہے، جو بات وہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے تعجیز ہے یعنی صفت العجز کو ثابت کرنے کے برابر ہے. اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ جن کا اللہ تعالیٰ ارادہ نہیں کرتا، کیونکہ اس بات سے قدرے کے اس بات سے یہ لازم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں یعنی کائنات میں بعض ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ نہیں کیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے نقص کی صفت سے موصوف کرنا ہے. جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے، خیر ہو یا شر ہو، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ خیر کو پیدا کرتا ہے حکمت کے لیے، شر کو پیدا کرتا ہے حکمت کے لیے، خلق کے جہت کے اعتبار سے شر ہے ہی نہیں، خلق کی جہت کے اعتبار سے وہ شر ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے عظیم حکمتیں ہیں، عظیم حکمت ہے اور عظیم مقصد ہے شر کو پیدا کرنا. اللہ تعالیٰ شر کا ارادہ بھی کرتا ہے کہ کائنات میں شر بھی ہو. کیوں؟ یسا فرماتے ہیں کیونکہ یہ عظیم حکمت اور عظیم مقصد کے لیے ہے. کیا عظیم حکمت، کیا عظیم مقصد ہے؟ آزمائش اور امتحان، اور اچھوں کو برے لوگوں سے نمایاں کرنا، خبیث کو طیب سے الگ الگ کرنا، اور اعمال صالحہ کی جزا دینا، اور اعمال سیئے پر، برے اعمال پر سزا دینا. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہر چیز میں، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بھی عبث پیدا نہیں کی یعنی بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی. اللہ تعالیٰ کی کائنات میں جو چیز بھی موجود ہے اس کے پیچھے حکمت ہے، ایک راز ہے جو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. مخلوق میں سے بعض لوگ جانتے ہیں، وہ علماء، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے راز صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. مخلوق میں سے انبیاء علیہ السلام بعض چیزیں جانتے ہیں، وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور بعض چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب میں رکھا ہے، نہ کسی نبی کو اس کا علم دیا ہے، نہ کسی ولی کو، نہ کسی فرشتے کو. شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کا یہاں تک جو یہ فرمان ہے، دو لفظوں میں میں مختصر کر کے دیتا ہوں، یہ معنی ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ کونیہ سے ہوتا ہے. ارادہ کونیہ خلقیہ میں کیا فرق ہے آگے بتاؤں گا میں، تاکہ بات بار بار نہ دہراؤں. میں شیخ ابن عبد الحنفی کی بات میں کافی تفصیل ہے، کافی انشاءاللہ بات آسان ہو جائے گی. لیکن شیخ صالح فوزان یہ فرماتے ہیں جو کچھ بھی کائنات میں ہوتے ہیں، مومن کے ایمان کا یہ تقاضا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا ہمارا تقدیر پر ایمان ہے، تو اس کے لوازمات میں سے یہ سب سے پہلے یاد رکھیں، کوئی چیز یہاں پہ اپر سٹور میں جائے یا نہ جائے، کسی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اپنے دل سے کہو آمنت وصدقت، آمنا وصدقنا سب سے پہلے. اور پھر آپ نے تفصیل سمجھنی تو سمجھیں جا کے. پوری کائنات میں اللہ تعالی کے ارادے کے بغیر کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ مسلمات میں سے، اس میں اب دو لوگوں کا اختلاف نہیں ہونا چاہیے، رسول جماعت اس پہ اختلاف ہی نہیں ہے. الوداع کا اختلاف رہا ہے، میں بتاؤں گا کیسے رہا ہے. لیکن حضور جماعت کے اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں، مسلمات میں سے ہے کہ جو کچھ بھی کائنات میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے. کفر، شرک، بدعات، خرافات، ابلیس، شیاطین، انس، جن، درند، پرند، جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا کبھی نہ ہوتا. بات واضح ہے؟ واضح ہے. اب دیکھتے ہیں امام ابن حنفی رحمۃ اللہ علیہ اس جملے کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں ولا يكون الا ما يريد هذا رد لقول القدريه والمعتزله. اس جملے میں رد ہے قدری گروہ کا اور معتزلوں کا. قدری جو پہلے گروہ تھے جو تقدیر کا مکمل انکار کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے علم، تقدیر کے کتنی مرتبے ہیں؟ چار. کون سے؟ نمبر ایک العلم، نمبر دو الکتابہ لکھنا، نمبر تین المشیئہ، نمبر چار الخلق. بارک اللہ فیک. قدری جو تھے وہ سب کا انکار کرتے تھے، خاص طور پہ علم کا اور کتابوں کا. کہتے ہیں اللہ نے نہ جانا ہے اور نہ ہی لکھا ہے، وہ یہ کفر ہے. معتزلوں نے آ کے تھوڑی سی ترمیم کی ہے اس بدعقیدگی میں. بدعقیدگی کو چھوڑا جاتا ہے، ترمیم نہیں کی جاتی، تھوڑی سی ترمیم کی ہے. کیا ترمیم کی ہے؟ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے اور نہ لکھا بھی ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے. اور یہیں سے ان سے غلطی ہوئی ہے. اور ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے عمل کو پیدا کیا ہے. تو جو باقی دو مرتبے ہیں کس نے انکار کیا؟ معتزلہ نے. پہلے دو مرتبے کس نے انکار کیا؟ قدریہ نے. اس لیے قدری معتزلہ میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں اکسانیت کے، دونوں تقدیر کے منکر ہیں. وہ ان کے باپ دادا ہیں، یہ ان کے وہ استاد ہیں، شاگرد ہیں، یہ سمجھ لیں آپ. وہ باپ دادا ہیں، ان کے اولاد ہیں، یہ سمجھ لیں آپ. قدریہ نے العلم والکتابت کا انکار کیا. معتزلہ نے دونوں کا اقرار تو کیا ہے لیکن مشیت اور خلق کا انکار کیا ہے. ٹھیک ہے. جیسا فرماتے ہیں امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس جملے میں ولا یکون الا ما یرید یہ رد ہے قدریہ اور معتزلہ کے قول کا اور بدعقیدگی کا. ان لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالی نے لوگوں سے ایمان کا ارادہ کیا، سب لوگوں سے، اور کافر نے کفر کا ارادہ کیا. سمجھے ذرا بات کو. معتزلہ، قدریہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں سے ایمان کا ارادہ کیا اور کافر نے کفر کا ارادہ کیا. جیسا فرماتے ہیں یہ قول فاسد و مردود ہے، کیونکہ یہ قول مخالف ہے کتاب کا، سنت کا، اور صحیح معقول کا، صحیح عقل کا بھی مخالف ہے. اور یہ اسے کہتے ہیں مسئلۃ القدر جو مشہور ہوئی ہے اس زمانے میں. مسئلۃ القدر کیا ہے؟ یہی ہے. اور جیسا فرماتے اس کا آگے ہم مزید تفصیل سے بات کریں گے. جیسا فرماتے ان کو قدریہ کہا گیا کیونکہ انہوں نے تقدیر کا انکار کیا، اور اسی طریقے سے جبریہ کا نام جبریہ رکھا گیا کیونکہ انہوں نے تقدیر کو بطور حجت پیش کیا. جبری جو ہیں وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں، ہمارا اپنا کوئی عمل بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ ہم کرتے وہ اللہ ہی کرتا ہے. اس لیے کیوں؟ کیونکہ ہم مجبور ہیں. انہوں نے تقدیر کے معاملے میں حد سے گزر گئے. قدریہ نے جیسے انکار کیا حد سے گزر گئے، انہوں نے اقرار میں حد سے گزر گئے. اہل سنت والجماعت کیا کہتے ہیں؟ یعنی تقدیر کے معاملے لوگوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ تین گروہ ہیں، قدریہ تقدیر کا مکمل انکار کرنے والے، قدری اور معتزلی کی تفصیل کے ساتھ، جبریہ جو کہتے ہیں ہم مجبور ہیں اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، نعوذ باللہ، یہاں پہ کفر بھی اللہ کرتا ہے، شرک بھی اللہ کرتا ہے، جو کچھ بھی اللہ ہی کرتا ہے، ہم تو کچھ کرتے نہیں ہیں، نعوذ باللہ. اور اسی وجہ سے وحدت الوجود کا عقیدہ بعد میں پھر حلول بھی آیا ہے، نعوذ باللہ. اور آج اکثر مسلمانوں کی جو موجود ہیں آج کے دور میں جبری ہیں. ضرور نہیں کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہوں لیکن جبری ہیں, وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. تو جبر کا عقیدہ جو ہے آج اشاعر ماتریدی کا عقیدہ ہے. رسول جماعت کہتے ہیں اللہ تعالی نافرمانیوں کا ارادہ کیا ہے کہ کائنات میں نافرمانیاں ہوں قدرن, لیکن اللہ تعالی نہ تو پسند کرتا ہے نافرمانیوں کو اور نہ ہی نافرمانیوں پر راضی ہوتا ہے اور نہ ہی نافرمانیوں کو حکم دیتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ نافرمانیوں سے بغض کرتا ہے, نفرت کرتا ہے اور منع بھی کرتا ہے. کیا معنی ہے اس قول کا؟ یعنی جو بھی نافرمانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند نہیں کیا, چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے لیکن پسند نہیں کیا. یاد رکھیں اس فرق کو, اچھی طرح سمجھ لیں ہم. بلکہ اللہ نے منع فرمایا کہ نہیں؟ اب قرآن مجید بھی دیکھیں, ولا تقربوا الزنا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله, منع کیا گیا کہ نہیں؟ تو زناکاری حرام ہے, نافرمانی ہے. اللہ نے چاہے کہ زناکاری بھی ہو دنیا میں, چاہا ہے, ارادہ کیا ہے, لیکن اللہ نے پسند نہیں کیا اور نہ ہی اس کو حکم دیا ہے. سمجھیں ذرا, منع بھی کیا ہے اور اس نافرمانی سے بغض بھی کیا, نفرت بھی کی ہے. جیسا فرماتے ہیں, اور یہی قول ہے سلف کا قاطبتن, یعنی اس میں سلف کا اجماع ہے. قاطبہ کے لفظ سے اجماع کا معنی موجود ہوتا ہے, یعنی سارے سلف کا یہی قول ہے. کیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نافرمانیوں کو چاہا ضرور ہے قدرن و کونن و خلقن, لیکن اللہ تعالیٰ نے شرعن نہیں چاہا اور پسند نہیں کیا اور نہ ہی اس کو حکم دیا بلکہ اسے منع کیا ہے. فیقولون, اب رسول جماعت کیا کہتے ہیں قاطبتن؟ فیقولون, وہ یہ کہتے ہیں ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, جو اللہ تعالی نے چاہا وہی ہوا اور جو نہیں چاہا وہ کبھی نہ ہوا. ولہذا اتفق الفقہاء علی ان الحالف, اس پہ فقہاء کا اتفاق یعنی اجماع ہے. اگر قسم کھانے والا وہ یوں قسم کھائے اور کہے اللہ کی قسم میں یہ عمل کروں گا انشاء اللہ, اگر اللہ نے چاہا تو, لم یحنث, اس کی قسم درست رہے گی. اگر وہ عمل نہیں بھی کرتا تو پھر اس کو قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا, یعنی حنث اس کا قسم ٹوٹی نہیں ہے. اذا لم يفعله وان كان واجبا مستحبا, اگر کہ واجب یا مستحب کیوں نہ ہو, اللہ کی قسم میں پانچ رکعت کا صدقہ دوں گا انشاءاللہ, ہن نہیں دیا, قسم میری ٹوٹی کہ نہیں؟ کہاں ٹوٹ گئی؟ میں نے کہا انشاءاللہ, پھر میں نے نہیں دیا. سمجھے ذرا بات کو. ایک شخص قسم کھاتا ہے جزم کے ساتھ انشاءاللہ کے بغیر, اللہ کی قسم میں ابھی نکل کے فلان شخص کو پانچ رکعت دوں گا. دوسرا شخص کہتا ہے اللہ کی قسم میں یہاں سے نکل کے فلان شخص کو دس رکعت دوں گا انشاءاللہ. اب دس والا نہیں دیتا تو اس پر کچھ بھی نہیں ہے, پانچ والا نہیں دیتا تو اس پر قسم کا کفارہ ہے, دس مسکینوں کھانا کھلانا ہی پڑے گا اسے, تو بہتر ہے پانچ والا دے ہی دے. اب اگلا جملہ دیکھیں, وہ انکان واجب او مستحب, اگر فعل واجب ہو یا مستحب کیوں نہ ہو, قسم کھاتا پھر انشاءاللہ کہتا ہے, پھر وہ نہیں کر سکتا, اللہ کی قسم میں صبح فجر کی نماز پڑھوں گا انشاءاللہ, پھر آنکھ نہیں کھلی. فجر نماز فرض ہے کہ نہیں؟ فرض ہے. آنکھ نہیں کھلی کوئی مجبوری کی وجہ سے, یا میں واجبات نہ پڑھ سک, قسم ٹوٹی میری انشاءاللہ کہا تو نہیں ٹوٹے گی, اگرچہ واجب بھی ہے. مستحب کا میں نے مثال دے دی ہے, میں اللہ کے قسم بھی دو نفل پڑھتا ہوں, پھر انشاءاللہ قید لگا دی تو یہاں پر قسم نہیں ٹوٹے گی. لیکن اگر یہ کہا ولو قال واللہ لأفعلن کذا ان احب اللہ, میں واللہ میں پانچ ریال کا صدقہ دوں گا اگر اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے تو, پھر صدقہ نہیں دیا, قسم ٹوٹی کہ نہ؟ نہیں, انشاءاللہ کا ختم ہو گیا نا جملہ, اب نیا جملہ ہے. اگر اللہ نے پسند کیا تو, اور پانچ رن نہیں دیے. قسم ٹوٹے گی یا نہ ٹوٹے گی؟ ٹوٹے گی. کیوں؟ کیونکہ اللہ صدقہ کو پسند کرتا ہے کہ نہیں؟ بارک اللہ فی. اس جملے کو اس فرق کو سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ نے چاہا ہے پہلے سے بھی دوسرے سے بھی. پہلے المشیئہ الکونی القدریہ, اب اللہ نے نہیں چاہا, مجھے توفیق نہیں, میں نے پانچ نہیں دیے, جب انشاءاللہ کہا اور نہ دے سکا. دوسرے میں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے, اور میں نے یہ کہا اگر اللہ پسند کرتا ہے تو یہ قید لگا دی, اللہ تعالیٰ ہر خیر عمل کو پسند کرتا ہے, جب نہیں دیا تو اس میں کفارہ لازم آ جاتا ہے. اچھا آگے بات مثال سے آسان ہو جاتی ہے. جیسا فرماتے ہیں اور جو محققین اہل سنت والجماعت میں سے, وہ یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں ارادے دو قسم کے ہیں. ارادے اللہ تعالیٰ کے صفت ارادے دو قسم کے, جو ارادہ قرآن مجید میں ہے دو قسم کے ہیں. ارادۃ قدریۃ کونیۃ خلقیہ, اس کو یاد کر رہے ہیں, ارادۃ قدریۃ کونیۃ خلقیہ. اسے قدر ارادہ کہیں, کونی ارادہ کہیں, یا خلق کے اعتبار سے ارادہ کہیں, تقدیر کے اعتبار سے ارادہ, جو مشیئت ہے. تیسرا جو میں نے مرتبہ بتایا رحمک اللہ, تقدیر کے مرتبے چار ہیں, علم, کتابت, مشیئت اور خلق. جو مشیئت ہے نا, یہی ارادہ ہے, کونیہ ہے, قدریہ ہے, خلقیہ ہے. اچھا, اور دوسری قسم کا ارادہ ہے ارادۃ دینیہ امریہ شرعیہ. ارادۃ دینیہ امریہ شرعیہ, وہ جو دین ہے, شرع ہے, جس کا اللہ نے حکم دیا ہے. فالارادۃ الشرعیہ هي المتضمنة للمحبة والرضا. ارادہ کونیہ جو ہے, دوسرے لفظ میں جو اللہ تعالیٰ پسند کرتے, جس پہ راضی ہوتا ہے, اسے ارادہ شرعیہ کہتے ہیں. ارادہ شرعیہ کون سی ہے؟ جس میں محبت, اللہ تعالیٰ کی محبت, پسند اور رضا مندی پائی جائے. یعنی اگر آپ, جیسے مثال دوں گا میں, آیت میں سے ارادہ کا لفظ نکال کے محبت کا لفظ ڈال دیں, پسند کا ڈال دیں, تو معنی میں تبدیل نہیں, معنی درست رہے گا. یہ قاعدہ یاد رکھنے. آپ کسی آیت میں آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا ارادہ کونی ہے یا ارادہ شرعیہ ہے, آپ ارادے کے لفظ کو نکال اس جگہ پسند کا لفظ رکھ دیں, معنی میں تبدیل نہیں, معنی باقی رہے گا, برقرار رہے گا. اور جو ارادہ کونیہ ہے, یہ المشیئہ الشاملہ لجميع الموجودات, جو ارادہ کونیہ ہے وہی اللہ تعالیٰ کی مشیئت ہے اور چاہت ہے جو پوری موجودات کو شامل ہے. اب شیخ صاحب نے یہاں پہ چند آیتیں بیان فرمائی ہے, دلائل. اب اس کی دلیل کیا ہے کہ ارادہ کی دو قسمیں ہیں؟ یہ دلائل ہیں قرآن مجید کی آیات میں سے. ارادہ کونیہ کے پہلے دلائل بیان کرتے ہیں, پھر ارادہ شرعیہ کی دلائل بیان کرتے ہیں. ارادۃ الشرعیہ کی دلائل جیسا فرماتے ہیں اللہ کا فرمان, فمن یرید اللہ ان یهدیہ یشرح صدرہ للاسلام ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء. یہاں پہ جو ارادہ ہے, ارادہ کونیہ ہے, قدریہ ہے. وقوله تعالى ولا ينفع, یہ سورة الانعام 125 دوسری آیت دلیل جو ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان نوح علیہ السلام کی زبانی, ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم. میرے نصیحت تمہیں کوئی کام نہیں گی جب اللہ تعالیٰ تمہیں بھٹکانا چاہے, راہ راست سے ہٹانا چاہے. یرید ان یغویکم, اب یہاں پہ ارادہ ہے. تیسری آیت ولكن الله يفعل ما يريد, سورة البقرة 253 میں ولكن الله يفعل ما يريد, اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اب ارادہ کا لفظ کیوں ہونے دیں؟ ارادہ کا لفظ کو نکال, اگر چاہت کا لفظ استعمال کے معنی تبدیل نہیں ہوگا. ولكن الله يفعل ما يريد. واما الارادۃ, اچھا ایک اور واضح دلیل میں بیان کر دوں جو شیخ صاحب نے بیان نہیں کی, لیکن شیخ صالح فوزان نے بیان کی تھی, جو واضح دلیل ہے ارادہ کونیہ کی, اس کو یاد کر لیں اور وہی کافی اگر آپ یاد کر لیں تو. سورۃ یاسین آیت نمبر 82 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. غور کریں, اذا اراد شيئا ارادت ہے, کن فیکون ہو کے رہے گا, ٹھیک ہے؟ یہ کون سا ارادہ ہے؟ ارادۃ الکونیۃ القدریۃ الخلقیہ. ارادہ شرعیہ کے جو دلائل ہیں مثال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورۃ البقرہ نمبر 185. اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تم لوگوں سے آسانی کا اور مشکل کا ارادہ نہیں کرتا. اب ارادے کے لفظ کو نکال کے پسند کا لفظ ڈال دیں، معنی مستقیم رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ یرید اللہ بکم اليسر، یحب اللہ بکم اليسر، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی پسند کرتا ہے، آسانی کا ارادہ کرتا ہے، ایک ہی معنی ہے کہ نہیں؟ اچھا پیچھے چلیں ذرا، ان کان اللہ یرید ان یغویکم، کہ اللہ تعالیٰ غیبات کو پسند کرتا ہے، اللہ پسند کرتا ہے کہ کسی کوئی راہ راست سے ہٹ جائے. تو یہاں پر ارادے میں محبت کا لفظ، چاہت کا لفظ، محبت کا لفظ اور پسند کا لفظ مستقیم نہیں ہے، معنی میں معنی ٹھیک نہیں نکلتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضابط ہے. جب ارادے کے لفظ کو نکال کے چاہت کا لفظ آپ رکھیں، ارادہ جملہ مستقیم رہے، ارادہ کونیہ شرعیہ ہے، اور جب ارادے کے لفظ کو نکال اس جگہ پسند محبت کا لفظ رکھ دیں تو معنی مستقیم ہو جاتی ہے، ارادہ شرعیہ ہے. دوسری مثال دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم، سورۃ النساء آیت 26. یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں چیزیں کھول کھول کے بیان کرے. معنی مستقیم ہے کہ نہیں؟ مستقیم ہے. اگلی مثال دیکھیں، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ تمہیں معاف کر دے، تمہاری توبہ قبول فرما دے، تمہاری توبہ قبول کرے. تو اس میں ہم یہ کہہ سکتے واللہ یرید، واللہ یحب ان یتوب علیکم، مستقیم ہے کہ نہیں؟ مستقیم ہے. تو یہ کون سا ارادہ ہے؟ ارادہ شرعیہ ہے. یرید اللہ ان یخفف عنکم، کون سی ارادہ ہے؟ اللہ تخفیف پسند کرتا ہے یا تو تخفیف چاہتا ہے؟ پسند کرتا ہے. تو یہ ارادہ کون سی ہے؟ ارادہ شرعیہ ہے. ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اس میں کون سی ارادہ ہے؟ ارادہ شرعیہ. ما یحب اللہ لیجعل علیکم، اللہ تعالیٰ تنگی نہیں کرنا چاہتا اپنے بندوں پر. سبحان اللہ، یہ سب فرماتے ہیں. ابھی کون سے دلائل ہیں؟ شرعی دلائل، ارادہ کونیہ کے اور ارادہ شرعیہ کے. اب عقلی دلیل دیکھیں ذرا، ایک عقلی دلیل پہلے گزر گئی قسم کے معاملے میں، اللہ کی قسم انشاءاللہ، اللہ کی قسم اگر اللہ پسند کرتا ہے تو، یہ فرق ہم نے جان لیا، یہ بھی عقلی دلیل. اب عقلی دلیل دیکھیں، جیسا فرماتے ہیں یہ جو ارادے، یہ دو قسمیں جو بیان کی ہیں، یہ لوگوں کی زبانوں پر بھی واقع ہیں. جیسے کہ کوئی شخص جب کسی شخص کو دیکھتے نافرمانی کرتے ہوئے یوں کہتا ہے، یہ شخص وہ کام کر رہا ہے جس کا ارادہ اللہ نے نہیں کیا، یعنی جو اللہ نہیں چاہتا. سمجھے ذرا، یہ کام، یہ شخص وہ کام کر رہا ہے جو اللہ نے نہیں چاہا، یا اللہ نہیں چاہتا. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے یہ شخص وہ کام کر رہا ہے جس کا اللہ نے ارادہ نہیں کیا، یعنی اللہ پسند نہیں کرتا. ورنہ اللہ تعالیٰ جتنی بھی جو کچھ کائنات میں، اللہ کی اجازت بغیر تو نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب کسی سود خور شخص کو دیکھتے ہیں، یہ ایک ظالم شخص کو دیکھ کسی پر ظلم کر رہا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے عمل کو پسند نہیں کیا. لفظ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ نہیں کیا، ایسی چاہا نہیں ہے. سبحان اللہ، اور اس کا حکم بھی نہیں دیا. اور ارادہ کونیہ کی مثال، جیسے کہ ہم کہتے ہیں جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کے رہے گا، جو نہیں چاہتا وہ کبھی نہیں ہوگا. وہاں بھی چاہت، اللہ نے نہ چاہا، اللہ نہیں چاہتا کہ شخص ظلم کرے، یعنی اللہ پسند نہیں کرتا. بس ہو جا رہی. اور جو کچھ اللہ نے چاہا وہ ہو کے رہے گا، جو نہیں چاہا وہ کبھی نہیں ہوگا. یہ کون سا ارادہ ہے؟ ارادہ کونی تو قدری ہے، جو ہو کے رہتا ہے. جیسا فرماتے ہیں فرق واضح ہے دونوں میں، اس کا ارادہ جو کوئی فعل کرنا چاہتا ہے، اور اس کا ارادہ جو کسی اور سے فعل کرنے کا ارادہ کرتا ہے. جب کوئی شخص خود کسی فعل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا تعلق اس کے اپنی ذات سے ہے، اور جب کسی اور سے وہ کوئی فعل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ ارادہ جو اس کا تعلق کسی اور سے ہو گیا ہے، اور یہ دونوں معقول ہیں لوگوں کے عام باتوں میں بھی. تو حکم جو ہے وہ پہلے ارادے سے تعلق ہے، دوسرے ارادے سے تعلق ہے، کسی کو حکم دینا. اب اپنا حکم دیتے کسی اور کو حکم دیتے ہیں؟ کسی اور کو دیتے ہیں نا. اب ایک نئی بات شیخ صاحب ہم فرمانے جا رہے ہیں، خلق اور امر کا جو اللہ نے حکم دیا ہے اور جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ اور اگر ہے تو وہ کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں تھوڑی سی وضاحت کروں، یہ یہاں سے میں پڑھ کے سناؤں، میں چھوٹا سا ایک اہم بات یہاں پہ کروں تاکہ بات آسان ہو جائے. ارادے کی دو قسمیں ہو گئی، ایک ارادہ قدریہ کونیہ، دوسرے ارادہ دینیہ شرعیہ. ارادہ کونیہ قدریہ جو ہے وہ مشیت کے مترادف ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہ ہو کے رہے گا. ارادہ دینیہ شرعیہ جو وہ اللہ تعالیٰ کی پسند اور رضامندی کو شامل ہے. جو قدریہ ہیں انہوں نے صرف ایک ارادے کو لیا ہے، ایک قسم کو. پورے قرآن مجید میں انہوں نے کہا صرف ایک ارادے کی قسم، دوسری ہی نہیں. اور وہ ارادہ کون سی ہے؟ الشرعیہ. وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کفر پسند نہیں، کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو چاہا ہی نہیں ہے، نہ اس کو پیدا کیا ہے. تو کس نے چاہا؟ کس نے پیدا کیا ہے؟ کافر نے، مخلوق نے. اللہ نے چاہا کہ نہ ہو، مخلوق نے چاہا کہ ہو. اللہ تعالیٰ کی حکم نہ مانا گیا اور اس مخلوق کا حکم پہ یہ کفر جو وجود میں آیا. سبحان اللہ. اور ان کی ساری کی ساری دلائل دیکھے آپ کی کتابوں میں، یہ ارادہ الشرعیہ کی دلائل ہیں ساری. اور جبری جو ہیں، جو ان کے برعکس ہیں، جو کہ ہم مجبور ہیں اپنے اعمال پر، ان کے پاس بھی صرف ایک ارادہ ہے. کون سا ہے؟ الکونیت القدریہ. اور ان کے دلائل کیا ہیں؟ جتنی بھی آیات ہیں ارادہ کونیہ کی، جو دلائل ہیں وہ صرف ان کو بیان کرتے ہیں، ان کو دلیل پکڑتے ہیں، اور جو ارادہ شرعی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں فواد، دیکھیں نا، یہ بھی اللہ کا فرمان، یہ بھی اللہ کا فرمان ہے. اس میں جو مفہوم ہے اس سے بالکل الگ ہے، مختلف ہے. میں نے مثالیں دی ہیں، آپ ارادے کے لفظ کو نکال کے مشیت کے لفظ رکھیں یا محبت کے لفظ رکھیں، معنی مستقیم نہیں ہوگا. تب مستقیم نہیں ہوگا جب ان دونوں کو مکس کیا جائے گا. لیکن جب الگ الگ کیا جائے گا، یہ ارادہ کونیہ ہے، یہ ارادہ شرعیہ ہے، تب معنی مستقیم ہو جائے گا. وہ پتہ چلتا ہے کہ دو قسم کے ارادے ہیں. یہ سب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چاہا ہے، حکم دیا بندوں کو کہ وہ اچھا عمل کریں، لیکن کیا یہ لازمی ہے کہ اللہ اس کو توفیق بھی دے، اس کی مدد بھی کرے؟ لازمی نہیں ہے. یاد رکھیں، کسی کو حکم دینا کسی کام کرنے کا، کیا لازم ہے کہ آپ بھی اس کو مدد جا کے کریں؟ میں کہ مجھے پانی پلاؤ، یہ لازمی ہے کہ میں آپ کے ساتھ جاؤں اور پھر آپ کو فریج کھول کے دوں تاکہ مجھے پانی دے؟ نہیں، لازمی نہیں ہے. ہم عقل سے بھی یہ چیز سوچ سکتے ہیں. اللہ نے حکم دیا ہے، لیکن یہ لازمی نہیں اللہ تعالیٰ پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو اعانت بھی کرے اور اس کی مدد بھی کرے. یاد رکھیں. اب شیخ صاحب فرماتے ہیں وتحقیق هذا، اس کے تحقیق ذرا سنیں. یبین فصل النزاع فی امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم میں جو نزاع ہے جبریہ کا، قدریہ کا اور ان گروہوں کا، یہ اس تفصیل سے انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم ہے، امر اللہ سبحانہ وتعالی، کیا اللہ تعالیٰ کے ارادے کو لازم ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو حکم دیا ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، اپنے پیغمبر علیہ السلام بھیجے، اور جس چیز میں ان کے نفع ہے اس کا حکم دیا، اور جس چیز میں ان کے نقصان ہے اسے منع فرمایا. لوگوں میں سے، لوگوں کو جب یہ پیغام پہنچا رسولوں سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان میں سے بعض لوگوں نے یہ چاہا کہ وہ اس پر عمل کرے اور اپنے فعل کو پیدا کرے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی چاہا ہے کہ وہ شخص اپنے اس فعل کو پیدا کرے اور اسے فاعل بنا دے، توفیق دی اللہ تعالیٰ نے. اور ان میں سے بعض لوگوں نے ارادہ نہیں کیا، نہیں چاہا کہ وہ رسولوں کی بات کو مان لیں، اللہ کے پیغام اور احکام کو مان لیں. تو اللہ نے بھی نہیں چاہا، سبحان اللہ، اس بندے نے نہیں چاہا، اللہ نے اسے توفیق نہیں دی. اب دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے خلق الگ ہے اور اللہ تعالیٰ کا حکم الگ ہے. حکم کا تعلق خلق سے نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جب حکم دیا بندوں کو تو بندے کی خیر چاہیے، اس میں خیر ہے، اللہ کے ہر حکم میں خیر ہے، یاد رکھیں. اور اس میں اس بندے کی مصلحت ہے، اس حکم کے سے جڑی ہوئی مخلوق کی خود اپنی مصلحت ہے. اس کی مثال دیکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے فرعون اور ابو لہب کو حکم دیا ایمان کا، اس مثال سے بات آسان ہو جائے گی. کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان نہیں فرمایا کہ حق کیا اور باطل کیا ہے، ایمان کی تفصیل کیا ہے، اور کہاں پہ ان کی مصلحت ہے، کہاں پہ ان کے وفادات ہیں اور کہاں پہ نقصان ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ضرور بیان فرمایا ہے، لیکن اس لیے لازمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے تاکہ وہ اسے قبول کرے، بلکہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی مدد میں مفسدہ زیادہ ہوتا ہے، سبحان اللہ، اس فعل کے اعتبار سے. تو اللہ تعالیٰ جو بھی پیدا کرتا ہے عظیم حکمتوں کے لیے پیدا کرتا ہے، اور اس میں یہ لازم نہیں آتا کہ آپ جس حکم دے رہے ہوں اس میں آپ کی مصلحت یہی ہے کہ اس کی مدد کی جائے، یہ لازمی نہیں ہے. جیسا فرماتے ہیں، این جہت الخلق من جہت الامر، دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، خلق اور امر کو آپ جوڑ نہیں سکتے. یعنی اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے اسے پیدا بھی اللہ نے ہی کیا ہے، یا جو بھی حکم دیا ہے مخلوق نے اسے پیدا کیا، اللہ کے حکم کی مکمل نافرمانی ہوئی ہے، سبحان اللہ. اگر لمبی بحث کے بعد شیخ صاحب فرماتے ہیں، مقصود، اب مقصود کیا ان باتوں سے؟ یہ ممکن ہے فی حق المخلوق الحکیم، ایک حکمت والے سمجھدار مخلوق سے، کہ وہ کسی اور کو حکم دے کسی چیز کا لیکن اس کی مدد نہ کرے، اور جو خالق جل شانہ ہوئے وہ من باب اولا ایسا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی خلق میں حکمت ہے، ہر چیز میں حکمت ہے. اللہ تعالیٰ جسے حکم دیا اور اس کی مدد بھی کی کسی حکم پہ عمل کرتے ہوئے، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس حکم کے مطابق خلقاً و محبتاً چاہا، یعنی دونوں ارادے شامل ہو گئے. اور اگر اسے صرف حکم کے تعلق سے چاہا ہے، حکم دیا ہے، اور اس کی اعانت نہیں کی، مدد نہیں کی، تو اس کا تعلق صرف امر سے، حکم سے ہے، خلق سے نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں بہت ساری حکمتیں جو ہیں پھر باقی رہ جاتی ہیں. اب سوال یہ ہے، میں بات اور مزید آسان کر دوں، کہ کفر اور نافرمانی کے وجود کی حکمت ہے کیا؟ اب کفر دنیا میں کائنات میں موجود ہے، یہیں سے غلط فہمی کو قدریہ کو اور معتزلہ کو، جب یہ کفر اور نافرمانی موجود ہے تو پھر اللہ تعالی نے نہیں چاہا ہے، مخلوق نے چاہا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منکر ہیں. یہ بات یاد رکھیں، جو معتزلہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے منکر ہے، اللہ تعالیٰ کے کام میں کوئی حکمت نہیں ہے، جو بھی ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، حکمت کے نام کوئی چیز ہی نہیں ہے. اب دیکھیں کہ کفر اور نافرمانیوں کی جو وجود ہے ان کی بھی کتنی حکمتیں ہیں، مجھے بعض کا میں ذکر کرتا ہوں. نمبر ایک، متضادات کا وجود، متضادات، اور یہ دلیل ہے جب متضادات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو خالق جل شانہ کتنی عظیم ذات ہے جو متضادات کو پیدا کر سکتا ہے. ایمان ہے تو کفر بھی ہے, توحید ہے تو شرک بھی ہے, فرمانبردار ہے تو نافرمانی بھی ہے, سنت ہے تو بدعت بھی ہے. تو اسے پتہ چلتا ہے کہ خالق کتنی بڑا عظیم اور حکیم ذات ہے سبحان اللہ. دوسری بات جو دوسرا حکمت ہے جو کفر اور نافرمانیوں کے وجود سے وہ ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بہت ساری بندگی کی قسمیں ہمیں نظر آتی ہیں, بندگی کی مختلف قسمیں, بندگی عبودیت اور عبادات مختلف قسمیں نظر آتی ہیں ہمیں. اور اگر یہ نافرمانی نہ ہوتی تو شاید یہ عبودیت کہ یہ قسمیں بھی نہ ہوتی سبحان اللہ. جیسا کہ المتقین اور اخیار اور اشقاء و کفار کا ہونا, اگر کافر ہو تو مومن کہاں سے ہوتا, سارے تو مومن ہوتے نا, تو کس کے ضد میں مومن ہوتے وہ, کافر ہو تو پھر مومن بھی ہے, نافرمان تو پھر فرما بردار بھی ہے, ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے الولاء والبراء کی عبودیت, دوست دشمنی کی عبودیت, مومنوں کے ساتھ دشمنی, کافروں کے ساتھ دشمنی, مومنوں کے ساتھ محبت اور الفت اور دوستی, کافروں کے ساتھ بغض و نفرت اور دشمنی. اس طریقے سے امر معروف عن المنکر کی عبودیت وجود میں آتی ہے, امر معروف اور نہی عن المنکر, اگر نافرمانی نہ ہوتے تو کس سے منع کرتے, کس کو نہی عن المنکر کس چیز کا کرتے. یہ عبودیت ہے, اللہ تعالیٰ اسے درجہ بلند فرماتا ہے اور نیکیاں یہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. اسی طریقے سے صبر کی عبودیت, صبر نافرمانی ہے, بدکاریاں ہیں, اس پر صبر انسان کرتا ہے, اس سے دور رہتا ہے, صبر ہے, تو صبر کی عبودیت بھی ہمیں نظر آتی. تو یہ ساری آزمائشیں ہیں سبحان اللہ. لیمیز الخبیث من الطیب, ہر بندہ کہتا ہے میں مومن اللہ کا بندہ ہوں میں, اگر نافرمانیاں نہ ہوتی اور کفر نہ ہوتا تو پھر جنت کس کے لیے ہے, بغیر آزمائش کے یوں مفت ملے گی سبحان اللہ. پھر جہنم کا نے پیدا کیوں کیا ہے, عقل والوں نے یہی چور دروازے کھولے ہیں سارے, کہتے ہیں اللہ نے جان لیا ہے کہ فلان شخص کفر کرے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت بھی کرتا ہے, پھر اسے منع کیوں نہیں کیا کفر سے, کن فیکون تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے, اللہ چاہتا تو کفر نہ کرتا, کبھی کفر نہ کر سکتا سبحان اللہ. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا جانتے, پھر فرشتے تو موجود تھے نا, اگر اس انسان نے کوئی کوتاہی نہیں کرنی تھی تو پھر فرشتے موجود ہیں اللہ تعالیٰ کے. انسان کے خلق کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ آزمائش ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا ليبلوكم. ہماری پیدائش کی بنیادی ابتلاء ہے, آزمائش ہے. آزمائش کس چیز سے ہوتی ہے, ہمیشہ خیر سے ہوتی ہے, آزمائش خیر سے بھی ہوتی ہے اور شر سے بھی ہوتی ہے, فرمانبرداری سے بھی ہوتی ہے, نافرمانی سے بھی ہوتی ہے. تو انسان کی بنیادی وجود ہی آزمائش ہے. تو پھر اس دنیا میں کفر ہونا تھا, نافرمانی بھی ہونی تھی, لیکن اللہ تعالی نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا کہ وہ نافرمانی کرے, یاد رکھے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالی کسی پہ ظلم کرتا نہیں, ولا یظلم ربک احد. تو پھر ابو جہل کفر پہ مرا ہے, اللہ نہیں جانتا تھا کفر پہ مرے گا, اللہ جانتا تھا, اللہ نے روکا کیوں نہیں, اس لیے کہ اس نے چاہا نہیں ہے. عمر بن خطاب بھی کافر تھا, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں, اے میرے پیارے رب, اے میرے پروردگار, ان دونوں عمرین میں سے جس تو پسند کرتے اسے اسلام کی توفیق عطا فرما. دوسری روایت میں ان دونوں میں سے ایک کو ہدایت دے دے. اللہ نے کس کو ہدایت دی؟ عمر خطاب کو. اور ابو جہل ہدایت نہیں دی. اب جب کردار دیکھتے ہیں دونوں کا ہسٹری میں, کس کا حق ہے ہدایت کا؟ کیا ابو جہل کا حق ہے کہ اسے ہدایت دی جائے؟ کیوں؟ کیونکہ ابو جہل نے خود اپنے دلوں پر تالے لگا دیے تھے, اور دو لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ جب ہم دونوں قبیلے ریس میں برابر ہوئے تو ان کے قبیلے والوں نے کہا ہم سے نبی ہے، ہم میں سے نبی ہے، ہم کیا کہیں گے لوگوں کو، تو ہم پیچھے رہ جائیں؟ نہیں، میں ابو جہل اپنے دل سے مان چکا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے، لیکن تکبر گھمنڈ کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، اللہ تعالی نے توفیق نہیں دی اسے. ظلم کیا اللہ تعالی نے ابو جہل پر؟ نہیں، ظلم نہیں کیا، عین انصاف ہے، لیکن اللہ تعالی نے عمر بن خطاب پر احسان کیا، توفیق دی. کے تقدیر کے معاملے پہلے بیان کر چکا ہوں میں، ایک لائن یوں بنا لیں آپ، یہ لائن جو ہے عدل کی ہے، اس کے اوپر ہے احسان، اس کے نیچے ہے ظلم. لائن ہے حد فاصل، نیچے ظلم ہے، اوپر احسان ہے، اور لائن بذات خود کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے. اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے اور احسان کرنے والا ہے. ظلم اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز نہیں. ولا یظلم ربک احدا، سب مسلم کی روایت حدیث قدسی میں ہے، حرمت الظلم علی نفسی، رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دے، بھی ہمارے کیا مجال ہے؟ سبحان اللہ، واللہ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے جل شانہ سبحانہ و تعالی. لیکن ہمیں یہ خبر کیوں دی کہ میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا؟ فلا تظالمو، اصل خبر یہ، اصل میسج یہ، تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. میں ذوالجلال سبحانہ و تعالی ہو کر اپنے اوپر ظلم حرام کر دیتا ہوں اور تمہیں شرم نہیں آتی ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے ہو؟ سبحان اللہ. تو پھر وہی بات، جو نافرمان نافرمانی کرتا ہے، ابو جہل نے کفر کا راستہ اختیار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے 50,000 سال پہلے پیدا کرنے سے پہلے جان لیا، علم لوہے محفوظ میں لکھ دیا گیا، اللہ نے چاہا اور اسے پیدا کیا. ابو جہل زندگی ساری کفر پر رہا، توبہ نہیں کی، اسلام قبول نہیں کیا، کفر پر بھی مرا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مجبور نہیں کیا. عمر بن خطاب نے رضی اللہ عنہ اور صحابہ اجمعین پہلے کفر پہ تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، محض اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، احسان ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ ایک بلشت قریب ہوئے، اللہ تعالیٰ ایک گز قریب ہوئے جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور ان کی وفات ایمان پر ہوئی. تو یہ تفصیل ہے آج کے درس میں، اگر کوئی سوال ہے، کوئی چیز باقی رہی ہے، کوئی ابہام ہے، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ارادے میں دو چیزیں آ جاتی ہیں، ارادہ کونیہ قدریہ، یعنی مشیت بھی شامل ہے، صرف مشیت نہیں ہے، کیونکہ ارادے میں ارادہ شرعیہ بھی ہے. مشیت میں محبت کا لفظ موجود نہیں ہوتا، ارادے میں محبت کا لفظ ہی موجود ہو سکتا ہے جب ارادہ شرعیہ ہو. یاد رکھیں، المشیہ ہی ارادۃ الکونیہ دوسرا نام ہے، ارادہ کونیہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ المشیہ، یہ ارادہ کونیہ ہے.
یہ کہہ سکتے ہیں کہ ارادہ کونیہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہے؟
ارادہ کونیہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے، یعنی ارادہ جب اللہ تعالیٰ کچھ ارادہ کونیہ سے چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا، وہ ہو کر رہے گا. ارادہ شرعیہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیکن بعض اوقات ہو بھی نہیں سکتا، ممکن ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان کو پسند کیا ہے، چاہتا ہے کہ اس پورے لوگ مومن بن جائے، لیکن کافر بھی تو ہے نا، بات سمجھ آ رہی؟ ارادہ کونیہ ہمیشہ ہو کے رہے گا، ارادہ شرعیہ نہیں بھی ہو سکتا.
چاہت کا لفظ اس معاملے میں استعمال کرنا جائز ہے؟
چاہت کا لفظ ترجمے میں مشیت کے لیے جائز ہے،
کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے لیکن ہو نہیں رہا.
ہاں، یعنی پسند کرتا ہے. اردو زبان میں یاد رکھیں، ہمارے ایک کمزور زبان ہے، ہم چاہت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور ارادہ شرعیہ کے لیے بھی چاہت استعمال ہوتی ہے، ارادہ کونیہ کے لیے چاہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. عربی میں ارادہ شرعیہ الگ ہے اور مشیت الگ ہے، ترجمہ مشیت کا چاہت ہی ہے، جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا، جو اللہ تعالیٰ چاہتے وہ ہو کے رہتا ہے. اس تفصیل سے آپ سمجھ لیں. لیکن بعض علماء جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض چیزیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتی یعنی ارادۃ الشرعیہ کے اعتبار سے، اللہ تعالیٰ پسند کرتے لیکن ہوتی نہیں ہے. اور یہی تفصیل یہاں پہ شیخ صاحب نے بیان کی ہے، امر اور خلق کا جو اتنی لمبی بحث کی ہے اسی وجہ سے کہ جو جس کا اللہ نے حکم دیا لازمی نہیں ہے کہ وہ ہو کے رہے شرعاً، جسے اللہ نے پسند کیا ہے، اللہ نے ایمان کو حکم دیا ہے، یا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لے کے اللہ تعالیٰ پر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر، یا الذین اتقوا اللہ حق تقاتہ، سارے متقین ہیں کیا، سارے پرہیزگار ہیں کیا، سارے مومن ہیں؟ نہیں. تو یہاں پہ حکم ہوا لیکن اس کی تحمیل نہ ہوئی بعض لوگوں سے، تو انہوں نے نہیں چاہا، اللہ نے بھی نہیں چاہا، سمجھا؟ جب انہوں نے پسند نہیں کیا اللہ نے بھی نہیں پسند کیا. سبحان اللہ، والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.